الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے بارے میں اسلام کے بارے میں اور رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا اچھا بہترین انداز سے اور بڑے دلائل سے متعارف کرایا ہے. یہ تعارف ایک مسلمان کے اسلام لانے، ایمان میں ہونے اور اس کی ساری زندگی کے لیے ایک روح اور جان کی حیثیت رکھتا ہے. اگر یہ تعارف آدمی کے لیے انجانا ہے اور وہ مانتا تو ہے اللہ کو، مانتا تو ہے دین کو، مانتا تو ہے رسول کو، مگر ان کے بارے میں انجانا ہے، تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ اسی انسان کو شیطان اور دنیا میں پھیلے ہوئے مختلف وسوسے، خیالات اور خرافات یہ اچک لیں اور اللہ کی مرضی اور رسول کی مرضی اور دین کی مرضی کے بغیر انسان جو کام بھی کرے وہ ضائع ہو. اس لیے ایک مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد ان تمام چیزوں کو بھی اچھی طرح جانے. وجہ یہ ہے کہ ہم آج کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر ہمارے کلمے کا اثر نہ ہم پہ ہوتا ہے نہ دوسروں پہ. یہ کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں لوگوں نے کلمہ پڑھا، مثلا سیدنا بلال ہیں، سیدنا عمر بن خطاب ہیں، اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خود اپنی دعوت و تبلیغ ہے، اور سب سے پہلی جو آپ نے دعوت دی تھی اور سب جو عرب کے بڑے بڑے لیڈرز تھے ان سب کو صفا پہاڑی کے گرد جمع کیا تھا، اور آپ نے چھوٹا سا جملہ فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، تو وہ ناراض ہو جاتے تھے. آج ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم سے کوئی ناراض نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید ہم خود بھی اس معنی کو نہیں سمجھتے. اگر ہم سمجھے ہوتے، ہمارے عمل ویسے ہوتے اور ہماری گفتگو ویسی ہوتی، تب دوسرا سمجھتا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ مانا بھی لیتا ہے، اس سے مراد بھی لیتا ہے اور سمجھتا بھی ہے. اس وجہ سے ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتے اور ہم اس کے مخالف ہیں. یہ وہ چیز ہے جو صحابہ کرام میں تھی اور آج ہم میں نہیں ہے. ہم دین کو بھی مانتے ہیں مگر دین کس طرح مانتے ہیں، یہ بھی ہماری اپنی بہت سی ایسی ذاتی کمزوریاں ہیں، یا جس کو شاید ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ ہم اپنے دین سے خود ناواقف ہیں، اور جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں دوسرا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دین تو نہیں کہتا نہ اخلاق کہتا ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے یا جو کچھ کہہ رہا ہے یہ شاید خود اپنے دین سے ناواقف ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں بھی یہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کو، اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو اچھی طرح پہچان لے، اور جو کلمہ اس نے پڑھا ہے اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرے۔ آج ہمارے درمیان چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ ہم جو دین کے تقاضے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی جو بات ہے یا رسول محترم کو سمجھنے کی بات ہے اس میں ہم الجھے ہوئے ہیں، کسی نے کیا سمجھا ہے، کسی نے کیا سمجھا ہے، اور اسی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے یہ جھگڑے ہیں۔ کیا ان جھگڑوں کو ہم اپنی ذاتیات سے نکل کے یہی جو دو ہمارے پاس اللہ اور رسول کی باتیں ہیں ان کو کافی نہیں سمجھ سکتے؟ کیا ضرور وہاں ہم نے اپنی کوئی چیزیں ایجاد کر کے لوگوں کو بتانا یہی دینداری سمجھ رکھا ہے اور یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی دینداری ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی اپنی باتوں کو چھوڑ کے جو ناکافی بھی ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حل نہیں ہے، ان کو چھوڑ کے ہم اس حل کی طرف کیوں نہیں جاتے جو ہم سب کے لیے کافی ہیں اور جس کو ہم مانتے ہیں تو ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قبول بھی ہوتا ہے اور عمل کرتے ہیں تو اس عمل پہ بھی ہمیں ثواب مل سکتا ہے، لیکن اگر اوروں کی کہی ہوئی باتیں اگر ہم مانتے ہیں تو اس پہ نہ اللہ خوش ہوگا نہ ہمارا یہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو کیوں نہ ایسے حل کی طرف آئیں جو دین ہمیں بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک ٹائٹل ہے مالک، مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے۔ اب اس ٹائٹل کو لے کے میں دوسروں کو یہ سمجھاؤں کہ مالک تو تم بھی کسی چیز کے ہو، تو تم اس کو بھی کہتے ہو کہ یہ فلاں چیز کا مالک ہے اور اللہ کو بھی کہتے ہو یہ اللہ بھی مالک ہے، تو دونوں ایک جیسے ہوئے، تو پھر فرق کیا ہوا اگر ہم اللہ کو رازق کہیں اور دنیا میں کوئی بزرگ ہستیاں ان کو داتا کہہ دیں؟ وہ بھی داتا ہے، یہ بھی داتا ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ کیوں اس بات سے آپ ناراض ہوتے ہیں یا چڑھتے ہیں؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ سمجھیے کہ اللہ کا مالک ہونا اور میرا مالک ہونا ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ جس چیز کا مالک ہے وہ تو مالک حقیقی ہے، میں اگر مالک ہوں تو عارضی ہوں، اور پھر اگر میں ہوں تب میں مالک ہوں، جب میں دنیا سے رخصت ہو گیا میں مالک نہیں ہوں، میں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ اسے زندہ رہنا ہے، وہ مالک حقیقی ہے، میرے مرنے سے یا جینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مالک حقیقی ہے۔ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ اگر رزاق اللہ تعالیٰ ہے اور مالک بھی وہی ہے تو دوسروں کو ہم مالک کیوں کہتے ہیں؟ اگر اس کو کہہ سکتے ہیں تو اللہ اگر رزاق ہے تو دوسری نیک ہستیوں کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ داتا ہیں، یہ دستگیر ہیں اور یہ غوث ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بھائی فرق ہے دونوں میں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الحی ہے، القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے قائم رہنے والی ہے۔ جو دوسری بزرگ ہستیاں آئی ہیں وہ تھوڑے وقت کے لیے آئی ہیں، 60-70-80 سال کے لیے، وہ جب تک تھے لوگ ان سے تھوڑی بہت مدد لے لیا کرتے تھے جیسے ہم ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں۔ زندوں کا وسیلہ، زندوں کے اسباب استعمال کرنا کوئی منع نہیں ہے، مگر یہ سمجھنا کہ جب وہ زندہ تھے تب بھی وہ لوگوں کو فیض پہنچاتے تھے اور مرنے کے بعد بھی اب بھی لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں، یہ کہاں کی بات ہے؟ کس نے کہا ہے؟ دینے والا اللہ، وہی میں زندہ ہوں تب بھی وہ دے رہا ہے، اور اگر مرنے کے بعد میں قبر میں پہنچ سکتا ہوں، پہنچتا ہوں، تو پہنچنے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ جو معاملہ کرے گا، چاہے تو رحمت کر دے، چاہے تو مجھے سزا دے، یہ تو اس کی دین ہے. وہ خدائی اختیارات تو صرف اسی کے پاس ہیں. ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو بندہ قبر میں چلا جاتا ہے وہ بھی مرنے کے بعد دوسروں کو فیض پہنچاتا رہتا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ بھائی زندگی ہے، دنیا ہے، اس دنیا کی زندگی سے جب بندہ فوت ہوتا ہے تو کٹ جاتا ہے، اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا. وہ عالم برزخ ایک اور برزخ عالم ہے، دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ الگ دنیا ہے، اور عالم برزخ مرنے کے بعد کی دنیا ہے. جس طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں عالم برزخ کا علم نہیں ہوتا، اسی طرح عالم برزخ میں پہنچ کے ہمیں دنیا کا بھی کوئی علم نہیں ہوگا. یہ ایک اصولی بات ہے، مگر ہم کہتے ہیں نہیں، وہ فیض پہنچاتے رہتے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو فیض پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. اس تھوڑی سی بات کو ذرا ناسمجھی کے ساتھ سمجھ کے، بغیر کسی دلیل کے سمجھ کے، جو بنیادیں پھر کھڑی کی جاتی ہیں اور جو عمارت بنائی جاتی ہے وہ حیران کن ہے، حیران کن ہے. یعنی جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مقام نہیں دینا چاہتے جس کا تعارف قرآن مجید نے بار بار کرایا ہے، اور ہم وہ مقام اللہ تعالیٰ کا لے کے دوسروں کو دینا چاہتے ہیں جن کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ یاد رکھیے کوئی بھی وہ نہیں سنتے تمہاری بات کو، نہیں سنتے، نہ جواب دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ذرا پکار کے دیکھو، پکار کے دیکھو ان کو، کیا یہ جواب دیتے ہیں؟ قرآن مجید کا ایک ایک صفحہ بھرا پڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے پکار کے دیکھو، بلکہ یہاں تک کہا کہ ذرا ان سے یہ پوچھو کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس موقع پر تم کس کو پکارتے ہو؟ اور تکلیف والے کو جب وہ پکار رہا ہوتا ہے اپنے رب کو، اس کو کون جواب دیتا ہے؟ کون اس کی سنتا ہے؟ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، یا کون ہے جو کسی پریشان حال کو، مشکل میں پڑے ہوئے انسان کو، ضرورت مند انسان کو جب وہ پکارے تو کون ہے جو اس کو جواب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی نہیں دیتا، میں ہی دیتا ہوں. یہاں سے ایک بنیاد اٹھتی ہے کہ بھئی عالم برزخ میں لوگ جو ہیں وہ پہنچ کے ہمیں دنیا والوں کو فیض پہنچاتے ہیں. اب صرف اسی بنیاد پہ آپ دیکھیے کیا کیا مسائل بن جاتے ہیں. ایک مسئلہ یہ بنتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ سے وہ دنیا میں آتے ہیں اور ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ دیکھیے یہ عقیدہ جو بنتا ہے کہ روحیں ہر جمعرات کو گھروں میں آتی ہیں، جو فوت شدگان ہیں ان کی روحیں ہر جمعرات کا گھروں میں آتی ہیں. یہ کس نے کہا ہے ہر جمعرات کو آتی ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ کیا دین کہتا ہے؟ کیا اللہ نے کہا ہے؟ کیا رسول محترم نے کہا ہے؟ کچھ تو کم از کم اتنا بڑا عقیدہ، اتنا بڑا ایمان لوگوں کو متعارف کرانا، آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ کچھ تو دلیل ہونی چاہیے، ضد بازی کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کی مخالفت مقصود نہیں ہے، صرف بندہ یہی سوچ لے کہ کیا واقعی ایسا ہے، اور کیا واقعی کوئی روح مرنے کے بعد دنیا میں آتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے؟ ہم جب اس دنیا میں نہیں تھے تو کہاں تھے؟ عالم ارواح میں تھے. کیا عالم ارواح سے کوئی روح اپنی مرضی کے مطابق آج دنیا میں آ سکتی ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کل کو کوئی اولاد دینی ہے، تو کیا اس اولاد کو دیکھنے کی ایک خواہش اپنے میں دل میں رکھ لوں اور یہ تمنا کروں کہ وہ روح پیدا ہونے سے پہلی ذرا میرے پاس آ جائے، ذرا میں جان تو لوں کیسا ہوگا وہ، کہیں میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اس سے پہلی اگر یہ میرے پاس آ جائے تو مل تو لوں اپنے پوتوں کو پڑپوتوں کو، دیکھوں تو صحیح وہ ہیں کیسے، تھوڑی سی بات تو کر لوں. یہ خواہش کبھی دل میں نہیں آتی، کیونکہ یہ پتہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے جو آنے والا کون ہے، اور جو اس دنیا میں آ کے فوت ہو جاتا ہے اس کے بارے میں چند حالات ہم سن کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جانے والا بھی دنیا میں آ سکتا ہے. اور پھر ہر جمعرات کو آتا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے کون سی ایسی دلیل ہے بھائی جمعے کو آ جائے، جمعے کا دن مبارک دن ہوتا ہے، کو پہلی تاریخ کو آ جائے محرم کی، سال کا پہلا دن ہوتا ہے. یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو بنیاد بنا کے لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے صرف یہی کہ ایک بندہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا وہ رخصت نہیں ہوا بلکہ وہ عالم برزخ میں بیٹھے دنیا والوں کو فیض پہنچا رہا ہے، اور اسی کے فیض کو نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ داتا ہے، اسی کے فیض کو نام دے دیا جاتا ہے یہ دستگیر ہے، اسی کے فیض کو نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ غوث اعظم ہے. اور یہ اللہ کے ٹائٹل ہیں اللہ تعالیٰ کے. اگر ایسا نظام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی اور نہ کتابیں نازل کرنے کی ضرورت پڑتی، بندے خود بخود اس نظام کو سمجھ جاتے کہ بھئی ہاں میری زیادہ سے زیادہ اتنی قدرت ہے کہ میں بندے کو مارتا ہوں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو واپس دنیا میں بھیج دیا کرتا ہوں، جو برے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں نہیں بھیجتا. اگر یہی باتیں ہماری ہیں تو کیا آپ نے ہم نے کبھی سوچا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں یہاں، پاکستان بننے سے پہلے ہم ہندوؤں سکھوں میں رہتے تھے، اب تو اپنے مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں نا. ہندو اور سکھوں کے یہاں آج بھی عقیدہ ہے کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اگر وہ نیک ہے تو اس کی روح اس دنیا میں آ کے کسی اچھے روپ میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کی روح اس دنیا میں آ کے کسی برے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے، چاہے وہ کتا ہو، بلی ہو، کوئی جانور ہو، اس کے روپ میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے. لیکن اگر نیک ہے تو اچھے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے. تو یہ چیزیں کیا ہیں، کہاں سے اس کے ڈانڈے جا کے ملتے ہیں؟ روحوں کا جتنا تصور ہندوؤں میں ہے اس کے کچھ نہ کچھ یہ اثرات لگتے ہیں جو ہم نے بھی اپنا لیے کہ مرنے کے بعد ایک انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی آتا ہے اور جو زندہ لوگ ہیں ان کو فیض بھی پہنچاتا رہتا ہے. نہیں جناب، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک نظام بنایا ہے، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم جب آئے تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس نے ہمیں عالم ارواح سے یہاں بھیجا. جی ہاں، اور یہاں بھیجا ایک مقررہ مدت کے لیے. اب ہم یہاں ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم پہلے کس حال میں تھے، کچھ پتہ نہیں. کوئی بندہ یہاں بیٹھے یہ کہہ دے کہ عالم ارواح میں میں اس حال میں تھا، کچھ پتہ نہیں. اور بے نہیں اسی طرح جب ہم آگے جائیں گے تو ہمارا تعلق اس دنیا سے کٹ جائے گا، جس طرح اس وقت ہم عالم ارواح سے کٹے ہوئے ہیں، جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں سے ہم کٹے ہوئے ہیں. بے نہیں اسی طرح آگے پہنچ کے ہم نے کٹ جانا ہے دنیا سے. روح کو واپس لانا یہ تو اللہ کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے بنایا ہوا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ عین مرتے وقت جو کافر ہے وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جائے، میں اب موت کو حقیقی طور پر دیکھ چکا ہوں، مجھے اپنا انجام نظر آ رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب ایمان لاؤں گا. جیسے فرعون ہے، فرعون کو جب ڈبکیاں آئیں اور اس کو پتہ چلا کہ اب زندگی نہیں بچتا، اب میں نہیں بچتا، تو تو وہ کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں رب موسیٰ اور رب ہارون پہ ایمان لاتا ہوں. اس نے کہا کیوں؟ اس کو نظر آ گیا کہ میرا انجام بڑا بھیانک ہے، اب میں نہیں بچتا، اب وہ میری خدائی جواب دے چکی، اب جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ بھیانک انجام ہے. اب کہتا ہے آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان، قرآن مجید پڑھیے، الان اب ایمان لاتے ہو؟ اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں میدان محشر میں لوگ جب کھڑے ہوں گے تو اس موقع پہ اپنے بھیانک انجام کو یہ کفار لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تو اس موقع پہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے اب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے، نظر آ رہا ہے کہ اب جو بدعملیاں کی ہیں دنیا میں اس کا بھیانک انجام ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ہماری حالت جو ہے اور ہمارے عمل جو ہیں یہ ہم پر مسلط ہیں، ہماری حالت اس وقت بڑی بری ہے. اب سرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. وسمعنا، اور ہم نے جو سنا دنیا میں تھا اب سن بھی لیا ہے. اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ مرتے وقت یہ کہتے ہیں، مرتے وقت اللہ اب ہم نے دیکھ لیا اپنے بھیانک انجام کو، جو رسول کہتے تھے، جو کتاب کہتی تھی، جو تیرا دین کہتا تھا، ہم اس کو نہیں مانتے تھے، ہم نے دیکھ بھی لیا، نظر آ رہا ہے کہ واقعی جس طرح کہا گیا وہی کچھ ہو رہا ہے. لہذا ایک درخواست ہے فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، تو ایک دفعہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، اور ہمیں اب بالکل یقین آ چکا ہے. اب سوچئے کیا واقعی اللہ ان کو واپس بھیج دیتا ہے؟ نہیں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ مختصر سی عمر جو ہے ایک بار اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دوسری بار نہیں دینی. اسی ایک بار کی زندگی میں ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اسی میں ہم بھلے بنتے ہیں برے بنتے ہیں، یہیں پر اپنا رزلٹ تیار کر کے جب ہم آگے جائیں گے تو اس کا سب کچھ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا. یہ سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ہم اس سسٹم کو تلپٹ کرنے کے لیے یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ اب یہی چیز جو لوگوں کو باور کرائی جاتی ہے کہ بندہ جو ہے مرنے کے بعد بھی دنیا والوں کو فیض پہنچاتا رہتا ہے، یا دنیا میں اس کی روح آتی ہے ہر جمعہ رات کو اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے کہ کیا ان کو کچھ عقیدت بھی ہے ہم سے کہ نہیں، کوئی تھوڑے سے کھانے بھی بناتے ہیں، کوئی شیرینی اچھا کھانا وانا بنتا ہے کہ نہیں، اور روح آ کے جب دیکھتی ہے تو مطمئن ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی ان لوگوں کو ہم سے ابھی تک ہمارا تعلق ہے، وابستگی ہے، ہمیں یاد رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. بھائی یہ کس نے کہا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب فوت ہو کے تشریف لے گئے عالم برزخ میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کے بعد کسی آپ کی اولاد میں سیدنا علی یا سیدہ فاطمہ نے، جو اس وقت زندہ تھے، اور حتیٰ کہ امہات المومنین سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب، یہ جو دین کو سمجھتی تھی اور جنہوں نے دین کو آگے پھیلایا ہے، لوگوں کو دین کے اصل حقائق بتائے ہیں، کیا انہوں نے کبھی ایسا کام کیا؟ کیا انہوں نے بھی سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آ جانی ہے اور آپ تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے میرے گھر میں؟ قریب ہی رہتی تھی، یہ قبر ہے، دیوار ہے، ایک ساتھ کمرہ ہے، اور اسی کمرے کے بعد ایک اور کمرہ ہے، ایک اور کمرہ ہے، ایک اور کمرہ ہے، خواتین یہاں رہتی ہیں، امہات المومنین. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی انہوں نے یہ سمجھا؟ نہیں. پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو یہ سمجھ ہی لیں، یہ بزرگ فوت ہو گئے یعنی قبر میں گئے لیکن دنیا والوں کو فیض پہنچا رہے ہیں، یہ فیض پہنچانا کیا ان کی بھی کوئی ضرورتیں ہیں؟ دنیا والوں کو تو پہنچا رہے ہیں، ان کی بھی کوئی ضرورتیں ہیں، وہ قبر میں ہیں، کیا ان کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں ہمیں یہی سمجھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہو گئے اور عالم برزخ میں چلے گئے، تو اب ایک ایک مسلمان کا کام یہی بنتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقوں کو اپنائے، اور جو اس طریقے کو اپنائے گا، عمل کرے گا، اس کا ثواب جہاں اس کو ملے گا، وہاں اللہ کے رسول کو بھی ملے گا، آپ کا ثواب تو اس طرح بڑھ رہا ہے. اور پھر اسی طرح آپ کا نام جب آئے تو فوراً درود شریف پڑھا جائے، تاکہ یہ بھی آپ کے نام اعمال میں لکھ کے آپ کو درجات دیے جائیں. اتنا کچھ تو ہمیں کہا ہے. یہ ہے ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تاکہ امت زیادہ سے زیادہ آپ کو ثواب دے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھے، زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کرے، اور اللہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں جمع کرتا جائے، جمع کرتا جائے. یہی معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کے رسول ہم نے آپ کا ذکر بڑا بلند کر دیا ہے. 1500 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثواب بھیجا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے. مسلم امت دعائیں کر رہی ہے اور اللہ ان دعاؤں کو قبول کر کے آپ کے نام اعمال میں جمع کر رہا ہے. اور یہی مطلب ہے قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سارے انسانوں کے مقابلے میں ٹاپ پہ ہوں گے، کہ آپ اس وقت بھی سید ہوں گے. آپ کی نیکیوں میں، آپ کا نام اعمال میں جتنی نیکیاں ہوں گی، وہ کسی اور نبی کے نام اعمال میں نہیں ہیں. اتنا بڑا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک ابھی ملنا ہے. یہ چیز ہے. مگر ہم، افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف فرمائے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امہات المومنین، ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں. کیسی باتیں ہیں؟ وہ بھی قبر کی زندگی ہے. کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے؟ ہم نے آپ کو کیا بنا دیا ہے؟ قبر کی زندگی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اگر وہ زندہ ہیں تو قبر میں کسی زندہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے؟ چلیں اس کو چھوڑیں. سوال اتنا ہے کہ قبر کس کی بنتی ہے؟ کیا کسی زندہ انسان کی بنتی ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی جو اس وقت زندہ ہے پسند کرے گا کہ اس کی قبر بنا کے اس کو دفنا دیا جائے؟ یہ چند ایک سوالات ہیں جو ہمیں غور کرنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ کی وفات کے موقع پر یہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا کہ امہات المومنین بیوہ ہو گئی ہیں؟ کیا یہ نہیں کہا گیا قرآن مجید میں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ کوئی نکاح کا سوچے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ آپ کا نہیں بنایا گیا؟ یہ سارے مسائل کیا ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی حیات ہیں اور دنیا میں بھی آتے ہیں، تو پھر یہ سارے مسائل ایک طرف کیجئے، چھوڑیے ان باتوں کو. میں یہاں کھڑا ہوں، مجھے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہو اور میں منبر پہ کھڑا ہوں کہ آپ کو خطبہ دوں، اور آپ جب موجود ہوں تو میں امامت کراؤں. کون کہتا ہے یہ جائز ہے؟ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو سب سے بڑا گستاخ میں ہوں کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے منبر پہ کھڑا ہو گیا اور آپ کے ہوتے ہوئے مسجد کی نماز کی امامت کے لیے کھڑا ہو گیا اور آپ کو پیچھے کر دیا. کیا یہ گستاخیاں نہیں؟ تھوڑی سی باتیں سوچنی پڑتی ہیں. سوچئے ان چیزوں کو. دین ہمارا پکا ٹھکا مضبوط سا دین ہے، کوئی معمولی سا دین نہیں ہے. اس کو اتنی ویلیو دیجئے جو دین نے ہمیں دی ہے. اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی ایسی باتیں ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو مسائل کو اور چیزوں کو اپنی طرف سے گھڑتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے؟ کس نے کہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح آج ہماری سوچ ہے اور جو اجتماعی طور پر لوگوں کو دی جا رہی ہے، یہی سوچ اگر مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کو دے دیتے تو نہ ابو جہل کو آپ سے اختلاف ہوتا، نہ امیہ کو آپ سے اختلاف ہوتا، اور نہ یہ جنگیں لڑی جاتی، نہ میدان بدر برپا ہوتا، نہ غزوہ احد ہوتا، اور نہ غزوہ خندق ہوتا، کہ سارے مسائل ہی کچھ نہیں تھے پھر، نہ ان کو ضد ہوتی، نہ وہ آپ کو مارنے کے لیے آتے، اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے خلاف جہاد کرتے، نہ خاندان ٹوٹتے، نہ بکھرتے، نہ آپ کا سوشل بائیکاٹ ہوتا کہ شیب ابی طالب میں آپ کو 3 سال تک رکھا جائے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہی بنیاد ہے، یہی بنیاد کہ اللہ کو صحیح معنوں میں سمجھو لوگو، اللہ کو صحیح معنوں میں سمجھو، وہی معبود برحق ہے، وہی ہمیشہ سے زندہ ہے، وہی قائم ہستی ہے اور کوئی نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑی توحید ہے کہ اللہ کو ہمیشہ سے زندہ سمجھا جائے۔ اگر کسی اور کو یہ سمجھا جائے کہ وہ بھی زندہ ہے تو پھر یہ توحید میں فرق آتا ہے، کہ جب وہ بھی زندہ ہے دوسرا بھی ہے تو فرق کیا ہے؟ کون بڑا ہوا اور کون چھوٹا ہوا، یا کون ایک ہو گیا؟ یہی ہم دونوں کو ایک کرنے کی سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ وہ خالق ہے اور اللہ کے رسول مخلوق ہیں۔ اور خالق اور مخلوق میں تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو لا الہ الا اللہ کی ہمیں دین نے سمجھائی ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ قرآن مجید کا ضرور مطالعہ کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ سیکھیے۔ یہ قرآن آپ کو خود سمجھا دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اور یقین مانیے کہ الہم سے لے کر والناس تک یہ سارا قرآن اللہ کا تعارف ہی تعارف ہے اور کچھ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہے وہ اس قرآن کو سمجھ لے۔ اسی وجہ سے قرآن نے جب اللہ کا تعارف کروایا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس تعارف میں اور دوسروں کے تعارف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسروں نے یہاں تک کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، دوسروں نے یہاں تک کہا کہ ہم اس کے بیٹے ہیں، مگر کیا دین نے کبھی کہا؟ ہمارے رسول نے کبھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یا اللہ تعالیٰ سے میں بنا ہوا ہوں؟ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہی؟ آپ تو بڑی عاجزی سے رب کی جناب میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ کتنی خوبصورت باتیں! آپ کس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں؟ ماذن فی حکمک عدل فی قضاءک، اللہ میرے بارے میں جو بھی تو نے فیصلہ کر لیا ہے وہ ایسا ہی ہوگا، میں مانتا ہوں، میں اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور تیرا فیصلہ جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں وہ انصاف پر مبنی ہوگا جو تو نے میرے حق میں کیا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، آپ تو یوں دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا دیتے ہیں؟ اس لیے رسول کو رسول بنائیے۔ بس آپ فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ۔ مسلمانوں یاد رکھنا، مجھے میرے مقام سے مت اٹھانا، اس مقام تک نہ پہنچانا جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نصرانیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، مجھے ایسا نہ بنانا، بلکہ میں کون ہوں؟ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، بس۔ اس لیے اللہ اور رسول یہ دونوں الگ الگ ہیں، ایک نہیں ہیں، اور دونوں کے الگ الگ کام ہیں۔ اللہ کے جو ٹائٹلز ہیں وہ رسول کو نہیں دیے جا سکتے، اور جو رسول کے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیے جا سکتے، دونوں کو ایک نہیں کیا جا سکتا، دونوں الگ الگ ہستیاں ہیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ مالک کائنات ہے، ہم سب مخلوق ہیں۔ آپ حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ہیں ان کے بیٹے ہیں، ماں ہے آپ کی جن کا نام سیدہ آمنہ ہے، دادا ہیں آپ کے، پردادا ہیں آپ کے، آپ کی اپنی اولاد ہے، چار بیٹی ہیں، چار بیٹی ہیں، اور اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی فوت ہو گئے۔ آپ کے جب بچے فوت ہوئے آپ روئے ہیں، ابراہیم جو ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھے، ان کا جب آخری وقت آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی گئی، اللہ کے رسول تشریف لائیے، بچے کی حالت جان کنی کی ہے، آپ تشریف لائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بچے کو آپ کی گھات میں دے دیا جاتا ہے، وہ بچہ، اس کی جان اکھڑ رہی ہے، نکل رہی ہے جان، آپ والد ہیں اور آپ کے ہاتھ میں وہ بچہ ہے، اور اسی عالم میں نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، اور آپ فرماتے ہیں ابراہیم، جو اور بہت سی آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، اس میں ایک لفظ یہ بھی تھے، ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی سے ہم آج بڑے غمگین ہیں۔ یہ غم کس کو آتا ہے؟ انسان کو آتا ہے، اللہ کو نہیں آتا، انسان کو آتا ہے، انسان کو۔ تو وہ جو ساری کیفیات ہیں ایک انسان کی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں موجود ہیں، مگر ہم ان سب کو اگنور کر کے آپ کو کیا سے کیا بنا کے پیش کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے ساتھ جا ملاتے ہیں۔ یہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ہمیں کچھ علم ہے۔ اس لیے عقیدت ہونی چاہیے، لیکن یہ عقیدت ہوش کی ہو، ہوش کی ہو، غلو نہ ہو اس میں، ایگزیگریشن نہ ہو، جو لیمٹس ہیں اسی میں رہیے، وہ زیادہ بہتر ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں بلکہ بڑا ثواب ملے گا۔ لیکن جب تھوڑا سا غلو آئے گا تو نہ اللہ پسند کرے گا نہ اللہ کے رسول پسند کریں گے۔ کیا آپ کو ایک شخص نے یہ نہیں کہا تھا، ما شاء اللہ وشی تھا، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، یہ اس نے کہہ دیا عقیدت میں، آپ نے فرمایا خبردار، اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، جو اللہ چاہے جو میں چاہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ یوں کہو ما شاء اللہ ثم شئت، کہ جو اللہ چاہے گا پھر جو آپ چاہیں گے، مجھے ایک جیسا بنا رہے ہو، جو اللہ چاہے جو میں چاہوں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چند ہدایات ہیں جو دین ہمیں دیتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالی کا اور رسول اللہ کا جس طرح تعارف کرایا گیا ہے اسی تعارف کو ہم حقیقی معنوں میں لیں، شاید اس طرح ہماری امت کی اصلاح ہو۔ اور بنیاد یہی ہے جس کو ہم آج اگنور کر رہے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہماری اپنی جہالت بھی لوگوں کے لیے بڑی نعمت ثابت ہوئی ہے، ہم نہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا صحیح تعارف حاصل کریں، اور نہ چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں، کتابیں موجود ہیں، لٹریچر موجود ہے، تھوڑی سی اپنی سمجھ اور فہم کو بھی ذرا دخل دیں، سوچیں کہ ہمارے جو حالات ہیں، ہم انسان ہونے کے ناطے سے جو کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک بندہ ایسا کھڑا کر دیا جس کو پریکٹیکلی عملی طور پر اس کے اخلاق، اس کے کردار کو نمایاں کر کے رول ماڈل بنایا ہے، تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے یا خدا نخواستہ اس میں آپ کی نقص بیان کی جا رہی ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔